تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمد للہ عز و جل۔ درس شفا شریف ہمارا جاری ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ تعالی کی مبارک کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھنے اور سننے کی ہمیں سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کے حوالے سے کہ قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ اب یہ کس اعتبار سے معجزہ ہے، اس کی وجوہات قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں۔ اس کی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، اس کے خوبصورت طریقہ کار کے مطابق قرآن پاک نے پچھلی امتوں کی خبریں بیان کی، اس حوالے سے آنے والی جو باتیں جس طرح بیان کی وہ ویسے ہی واقع ہوئیں۔ اس اعتبار سے یوں ہی قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے جو ہیبت طاری ہوتی ہے، جو اس کی لذت ہوتی ہے، اس اعتبار سے قرآن پاک کے معجزہ ہونے کو قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ آخری بات جو ہماری ہوئی تھی پچھلے سبق کے اندر، پچھلے درس میں، وہ اسی اعتبار سے ہوئی تھی کہ قرآن پاک اس کو پڑھتے ہوئے ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے فصحا بلغا نے جب اس کا معارضہ کرنا چاہا تو اس کی ایک آیت سن کر ان کے اوپر ایسا روب طاری ہوا کہ انہوں نے اس سے توبہ کی اور اس بات کا اقرار کیا کہ قرآن پاک کی مثل لانا ممکن نہیں ہے۔ اس حوالے سے دو تین باتیں باقی تھیں، اس کو سماعت کر لیں، پھر اگلا اسی حوالے سے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے سبق بیان کیا ہے، درس دیا ہے، وہ بھی سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی کہ وَقَدْ حُكِيَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِّمَّنْ رَامَ مُعَارَضَتَهُ أَنَّهُ اِعْتَرَضَهُ رَوْعَةٌ وَهَيْبَةٌ كَفَّ بِهَا عَنْ ذَلِكَ، یعنی کئی ایک سے یہ مروی ہے کہ جنہوں نے قرآن پاک کا مقابلہ کرنا چاہا تو ان کے اوپر ایسی ہیبت اور ایسا خوف طاری ہوا کہ وہ اس معارضے سے، اس مقابلے سے باز آ گئے، یعنی ان کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ کسی طریقے سے اس قرآن پاک کا معارضہ وہ کر سکیں۔ فرماتے فَحُكِيَ أَنَّ ابْنَ الْمُقَفَّى طَلَبَ ذَلِكَ وَرَامَهُ وَشَرَعَ فِيهِ فَمَرَّ بِالصَّبِيٍّ يَقْرَأُ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ فَرَجَعَ وَمَحَى مَا عَمِلَ وَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّ هَذَا لَا يُعَارَضُ وما هو من كلام البشر وكان من افصح اهل وقتي، یعنی ابن مقفع کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اہل کتاب کے ائمہ میں سے تھے پہلے، پھر اس کے بعد مجوسی ہوئے، پھر اس کے بعد اسلام کو قبول کر لیا، لیکن بعض علماء نے یہ بیان کیا کہ ان کے پر زندگی کی، یعنی زندیق ہونے کی تہمت لگائی گئی جس کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا۔ بہرحال قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی یہ بیان فرماتے ہیں کہ وکان من افصح اهل وقتی، اپنے زمانے کا سب سے فصیح شخص تھا، یعنی کلام میں اس کا مقابل کوئی نہیں تھا۔ بڑی بڑی اس نے کتابیں تحریر کی ہیں، مشہور و معروف کتابیں اس کی موجود ہیں، لیکن اس کا حال یہ ہوا کہ اس نے ارادہ کیا کہ کسی طریقے سے قرآن پاک کا معارضہ کرے، مقابلہ کرے، کہ کوئی ایسی صورت بنا کر لائے کہ جو قرآن پاک کے وہ مقابلے میں پیش کرے۔ تو یہ سوچتا رہا تو اتنے میں اس کا ایک مدرسے کے پاس سے گزر ہوا، تو وہاں ایک بچہ یہ تلاوت کر رہا تھا کہ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس کے حوالے سے میں نے پہلے بتایا تھا کہ علامہ سیوطی فرماتے ہیں کہ کلام عرب کے اندر، کسی کتاب کے اندر، حتیٰ کہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں، اس سے زیادہ فصاحت و بلاغت والی آیت ہے ہی نہیں۔ تو ابن المقفع نے جب یہ آیت سنی تو اس نے کہا کہ یہ واپس گیا اور جو کچھ کوشش کی تھی اس کو مٹا کر اس نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ ان ھذا لا یعارض، یہ وہ کلام ہے کہ جس کا مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا، یہ کلام بشر ہے ہی نہیں، یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ مزید فرماتے ہیں وکان یحیی بن حکم الغزال بلیغ الاندلس فی زمنہ فحکی انہ رام شیئا من ھذا فنظر فی سورۃ الاخلاص لیحذو علی مثالها وینسج بزعمه علی منوالها قال فاعترتنی خشیت ورقت حملته علی التوبۃ والانابہ۔ یعنی یحیی بن حکم الغزال جو اپنے زمانے میں اندلس کا سب سے فصیح شخص تھا، سب سے بلیغ شخص تھا، اس کے بارے میں یہ مروی ہے کہ اس نے قرآن پاک کا مقابلہ کرنا چاہا تو اس نے سورہ اخلاص پر غور کرنا شروع کیا کہ چلو یہ چھوٹی سورت ہے، اس کے مقابلے کی کوئی سورت لے کر آؤں۔ تو فاعترتنی خشیت ورقت، خود کہتا ہے کہ مجھے رقت طاری ہوئی، مجھ پر رعب طاری ہوا اور اس چیز نے اس کو توبہ کے اوپر، رجوع کے اوپر ابھارا، یعنی اس نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور رجوع کر لیا کہ اس قرآن پاک کا معارض لانا یہ ممکن نہیں ہے، اس کا مقابل لانا ممکن نہیں ہے۔ یہاں تک قاضی اعظم مالکی رحمتہ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کے رعب دبدبے، اس کی رقت کے بارے میں بیان فرمایا۔ آگے ایک اور بات بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنے اپنے زمانے کے اندر مختلف معجزے لاتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، حضرت صالح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، انبیاء کرام علیہ السلام کے مختلف معجزات قرآن و حدیث کے اندر مذکور ہیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سارے معجزات احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں، قرآن پاک میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن جتنے بھی معجزات ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی، وہ تمام کے تمام معجزات اپنے اپنے وقت تک کے لیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ عصا مار کے پانی جاری کیا، یہ اپنے وقت کا تھا۔ آپ علیہ السلام نے عصا ڈالا جو اژدہا بن کے تمام سانپوں کو نگل گیا، یہ اپنے وقت پر تھا۔ اس کے بعد اس کی کوئی نشانی تو ہمارے سامنے باقی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کوڑیوں کے جسم پہ ہاتھ پھیرا، ان کو شفا دے دی۔ مادرزاد اندھوں کو آپ نے آنکھیں دے دی، مردوں کو آپ نے زندہ کر دیا۔ یہ سارے کے سارے معجزات اپنے اپنے زمانے میں رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج کو پلٹا دیا، آپ علیہ السلام سے درختوں نے گفتگو کی، آپ علیہ السلام کا کلمہ کنکریوں نے پڑھا، لیکن یہ سارے معجزات کیا اپنے اپنے وقت پر تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو سب سے عظیم معجزہ عطا ہوا وہ قرآن عطا ہوا، کہ جو ہمیشہ کے لیے معجزہ ہے، یعنی یہ وہ معجزہ ہے کہ جو قیامت تک ختم نہیں ہوگا، قیامت تک آپ علیہ السلام کا یہ معجزہ باقی ہے کہ جس میں اب بھی اس کی حفاظت کا ذمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا، یہ قرآن پاک ویسا ہی محفوظ ہے۔ اس قرآن پاک نے آنے والی جیسی خبریں بیان کی ویسے واقعات پیش آ رہے ہیں، آتے رہیں گے۔ اس قرآن پاک نے جس طرح کی پچھلی خبریں دیں آج تک کوئی اس کو جھٹلانے پر قادر نہیں ہو سکا۔ اس قرآن پاک نے چیلنج کیا کہ اس کی مثل کوئی صورت لے آئے، آج تک کوئی لانے پر قادر نہیں ہو سکا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ ہے کہ جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو قاضی اعظم مالکی رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ اب قرآن پاک کے معجزہ ہونے کی جو وجہ بیان کر رہے ہیں وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ قرآن پاک جب تک دنیا باقی رہے گی یہ باقی رہے گا، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، ایک تو باقی رہے گا، دوسرا یہ کہ اس میں کبھی کوئی باطل داخل ہی نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کوئی غلط بات داخل کی ہی نہیں جا سکتی، اس کے اندر کوئی غلط بات داخل ہو ہی نہیں سکتی، ہمیشہ قرآن پاک حق اور سچ ہی رہے گا، اس کے اندر کوئی تغیر و تبدل کبھی کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ان دونوں باتوں کی وجہ کیا ہے کہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا ذمہ لیا ہے کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی پچھلی کتابیں جو تھیں اس کی حفاظت ان کی امتوں کے ذمے ہوتی تھی، اور اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے، لہذا یہ قرآن پاک ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ قرآن پاک نے چیلنج کر دیا ہے کہ یہ قرآن پاک محفوظ رہے گا۔ اب اگر کوئی اسلام کو جھٹلانا چاہتا ہے، قرآن کو جھٹلانا چاہتا ہے، تو اس میں تغیر و تبدل کر سکتا، کوشش کرتا ہے کہ کوئی تغیر کر دے، تبدل کر دے، کوئی تبدیلی لیا اس کے اندر، لیکن آج تک کوئی تبدیلی نہیں لا سکا. تو اس کا مطلب ہوا کہ 1400 سال کا جو چیلنج ہے وہ آج بھی باقی ہے اور یہ قرآن پاک آج بھی معجزہ ہے. اسی طرح قرآن پاک نے یہ فرمایا کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ اس قرآن میں نہ اس کے آگے سے باطل آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے باطل آ سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی جو دانا ہے اور جو سرایا ہوا ہے، جس کی تعریف کی جاتی ہے، اس کی طرف سے نازل کرتا ہے. تو قرآن پاک نے بیان کر دیا کہ اس کے اندر کوئی باطل کہیں سے بھی داخل نہیں ہو سکتا، لہذا ہمیشہ قرآن پاک یہ حق اور سچ ہی رہے گا، حق اور سچ کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہی رہے گا. اس اعتبار سے بھی قرآن مجید فرقان حمید یہ معجزہ ہے. فرماتے ہیں وَمِن وجوه اعجازه المعدودة كونه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا مع تكفل الله بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وسائر معجزات الأنبياء انقضت بانقضاء أوقاتها فلم يبق إلا خبرها والقرآن العزيز الباهرة آياته الظاهرة معجزاته على ما كان عليه اليوم مدة 535 سنة لأول نزوله إلى وقتنا هذا حجته قاهرة ومعارضته ممتنعة والأعصار كلها تافحة بأهل البيان وحملة علم اللسان وأئمة البلاغة وفرسان الكلام وجهابذة البراعة والملحد فيهم كثير والمعادل الشرعي عقيد فما منهم من أتى بشيء يؤثر في معارضته ولا ألف كلمتين في مناقضته ولا قدر فيه على مطعن صحيح ولا قدح المتكلف من ذهنه في ذلك إلا بزند شحيح بل المأثور عن كل ما رام ذلك إلقاه في العجز بيديه والنكوس على عقبيه. اس کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے سارا بیان کر دیا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید یہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشہ کے لیے اس کا چیلنج باقی ہے. اور اس پر دلیل یہ دوبارہ وہی بات بیان کی قاضی اعظم مالکی رحمتہ اللہ تعالی نے کہ ہر زمانے کے اندر زبان کے ماہر موجود ہوتے ہیں، ہر زمانے میں فصیح اور بلیغ لوگ موجود ہوتے ہیں، کبھی زمانہ ان سے خالی نہیں ہوتا. آج بھی بڑے بڑے شعراء موجود ہوتے ہیں، بڑی فصیح اور بلیغ گفتگو کرنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر قادر الکلام ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی قرآن مجید فرقان حمید کی مثل لانے پر قادر نہیں ہو سکا، اس میں کسی طرح تبدیلی کرنے پر وہ قادر نہیں ہو سکا. یہاں پر قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنے زمانے تک کا تذکرہ کیا ہے کہ آج تک یعنی 535 سنہ ہجری تک اس کا معجزہ ہونا باقی ہے. تو یہ ان کے زمانے میں تھا، آج جو ہے وہ 1439 ہو گیا، کہ آج بھی قرآن مجید فرقان حمید ویسا کا ویسا ہی باقی ہے. آگے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی مختلف وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اور کیا کیا معجزے والی باتیں پائی جاتی ہیں. اس میں سب سے پہلی خوبصورت بات یہ کی کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے، وہ پیاری کتاب ہے کہ اس کا قاری اس کو پڑھنے سے کبھی بیزار نہیں ہوتا، یعنی اس کا دل نہیں بھرتا، اس پر ملال طاری نہیں ہوتا، اور اس کے سننے والے کو اس سے اکتاہٹ نہیں ہوتی. ہاں بلکہ فرماتے ہیں کہ اس کی تلاوت کے اوپر جو پڑ جاتا ہے، یعنی اس کی عادت بن جاتی ہے، تو یہ اس کی لذت کے اندر اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. اور یہ مشاہدے کی بات ہے، یہ تجربے کی بات ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جو جتنا زیادہ پڑھنے والا ہوگا اس کو قرآن پاک میں اتنی ہی لذت حاصل ہوتی چلی جائے گی، اتنی ہی حلاوت، اتنی ہی مٹھاس اس کو حاصل ہوتی چلی جائے گی. جو دور رہتا ہے اس کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے بعض اوقات تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جیسے جیسے قرآن پاک کی تلاوت کے اندر کوئی پڑھتا جاتا ہے، مزید اس کا اضافہ ہوتا جاتا ہے، تو یہ مشاہدہ ہے کہ اس کو قرآن پاک کی لذت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے. حفظ والوں کو لے لیں آپ، جو قرآن پاک کے حافظ ہوتے ہیں، اگر ان کی عادت ہے قرآن پاک پڑھنے کی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہی رہتا ہے، پورا پورا قرآن ایک ایک رات کے اندر پڑھ لیا جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے کے سارے ایک ایک رات کے اندر قرآن پاک پڑھ لیا کرتے تھے۔ بعض جو ہے وہ دن میں قرآن پڑھتے، رات میں قرآن پڑھتے تھے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ لذت تھی قرآن پاک کی کہ جو ان کو حاصل ہوتی تھی اور یہ پڑھتے چلے جاتے تھے۔ تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی تلاوت کے در پہ ہوتا ہے، یعنی پڑھتا رہتا ہے، تو یہ قرآن پاک اس کی حلاوت کے اندر، لذت کے اندر اضافہ ہی کرتا رہتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کا بار بار پڑھنا قرآن پاک اس کے اندر محبت کو پیدا کرتا ہے، یعنی بار بار قرآن پاک پڑھتے جائیں تو قرآن پاک کی محبت اس کے دل کے اندر بڑھتی چلے جاتی ہے اور ہمیشہ بندہ تر و تازہ رہتا ہے۔ یہ صرف قرآن پاک کے ساتھ خاص ہے، قرآن پاک کے ساتھ خاص ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی کیسی ہی کتاب ہو، کتنی ہی فصاحت و بلاغت کے ساتھ لکھی گئی ہو، فی زمانہ آپ ناول لے لیں، ڈائجسٹ لے لیں، کیسا ہی اس میں افسانہ لکھا ہوا ہو، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ، دس دفعہ، بیس پچیس مرتبہ پڑھیں گے، آخر بیزاری ہو جائے گی، آخر بیزاری ہو جائے گی۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بعض لوگ تو وہ گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتاب کے لیے ترنم ایجاد کیے، اس کے لیے طرز ایجاد کی کہ اس کے طرزوں کے ساتھ اس کو پڑھا جائے تاکہ اس کی لذت باقی رہے، لیکن پھر بھی نتیجہ یہ نکلا کہ آہستہ آہستہ اس کی لذت ختم ہوتی چلی گئی۔ لیکن قرآن پاک کو دیکھ لیں کہ امام اعظم نے 7000 قرآن پاک ختم کیے، سیدنا ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا۔ بعض جو عارفین ہیں، اولیاء تھے، وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان قرآن پاک کو ختم کر لیا کرتے تھے۔ کرامت اپنی جگہ پر ان کی، لیکن وہ لذت ہی تو تھی کہ بار بار پڑھتے تھے، ان کو اس میں مزہ آ رہا ہوتا تھا۔ تو ہزاروں مرتبہ پڑھنے کے باوجود تمنا یہ ہوتی تھی کہ مزید اس کو پڑھتے جائیں، مزید اس کو پڑھتے چلے جائیں۔ ہاں، ضروری یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی مسلسل تلاوت کرتے رہیں۔ دور ہوتے ہیں تو پھر دوری ہوتی ہے، جو اس کو مشکل سمجھتا ہے اس کے لیے مشکل آتی ہے، ورنہ جو مسلسل اس کی طرف لگا رہے گا تو یہ قرآن پاک اس کی زبان کو رواں رکھے گا اور اس کو اس میں لذت حاصل ہوتی رہے گی۔ تو یہ بھی قرآن پاک کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اس پر حدیث پاک بھی بیان کی ہے۔ پہلے عبارت دیکھیں، فرماتے ہیں: وَقَدْ عَدَّ جَمَاعَةٌ مِّنَ الْأَئِمَّةِ وَمُقَلِّدِ الْأُمَّةِ فِي اعْجَازِهِ وُجُوهًا كَثِيرًا، کہ اس کے معجزہ ہونے کی آئمہ کی ایک جماعت نے وجوہات بیان کی ہیں۔ منہا، ان وجوہات میں سے ایک یہ ہے کہ ان قارئہ لا یملہ وسامعہ لا یمجہ بل الاکباب علی تلاوتہ یزیدہ حلاوتا وتسدیدہ وتردیدہ یوجب له محبتا لا یزال غضا طریا وغیرہ من الکلام ولو بلغ فی الحسن والبلاغۃ مبلغہ یمل مع التردید ویعاد اذا اعید وکتابنا یستلذ به فی الخلوات ویونس بتلاوته فی الازمات۔ دوسری کتابیں ان سے بندہ بیزار ہو ہی جاتا ہے، لیکن ہماری کتاب، یعنی کتاب اللہ، قرآن مجید، ایسی ہے کہ خلوت میں پڑھو تو بھی لذت حاصل ہوتی ہے، مصیبتیں پریشانیاں آئیں تو اس کی تلاوت سے انسیت حاصل ہوتی ہے، مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ وسواہ من الکتب لا یوجد فیہا ذالک حتی احدث اصحابہا لہا لحونا وطرقا یستجلبون بتلک اللحون تنشیتہم علی قراءتہا۔ آگے حدیث پاک بیان کی قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو حضور علیہ السلام نے کیسا بیان کیا کہ قرآن کیسا ہے، کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: وَلِهَذَا وَصَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن بِأَنَّهُ لَا يَخْلَقُ عَلَى كَثْرَةِ الرَّدِّ، کہ بار بار پڑھنے کے باوجود قرآن پاک پرانا نہیں ہوتا، یعنی اس کی لذت ختم نہیں ہوتی۔ وَلَا تَنْقَضِي عِبَرُهُ، اس کی عبرتیں ختم نہیں ہوتی، اس کی نصیحتیں ختم، پڑھتے جائیں ہر مرتبہ نئی نصیحت ملے گی، یعنی ایک دفعہ پڑھا فوائد الگ حاصل ہوئے، دوسری مرتبہ پڑھا الگ فوائد حاصل ہوں گے، جو جس طریقے کا چاہتا ہے اس کے اندر سے فائدہ اس کو مل جاتا ہے۔ تفسیریں دیکھ لیں قرآن پاک کی، کس کس انداز میں اس کی تفسیر نہیں لکھی گئی۔ بعض آئے تو انہوں نے قرآن پاک کے احکام پہ تفسیریں لکھی کہ قرآن پاک میں فقہی احکام کون کون سے ہیں، جو مسائل ہمیں درپیش آتے ہیں وہ کون سے ہیں، انہوں نے اس کے پر تفسیر لکھی احکام القرآن کے نام سے۔ بعض نے دیکھا کہ اس کے عقائد کے حوالے سے بیان کیا جائے تو انہوں نے عقیدے کے اوپر کتابیں لکھیں، تفسیریں لکھیں، جیسے تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی، بعض آئے تو انہوں نے تصوف کے اعتبار سے کتابیں لکھیں کہ اس میں تصوف کے کون کون سے نکات ہیں، اس پر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں، امام نشاپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ارائس البیان کے نام سے کتاب لکھی، بعض نے اس کی بلاغت کے اعتبار سے، فصاحت کے اعتبار سے تفسیریں لکھی، جیسے کشاف زمخشری کی، بلاغت کے اعتبار سے، بعض نے اس کے اعراب کے اعتبار سے کتابیں لکھیں کہ قرآن پاک کے اندر جو اعراب ہیں اس کی کیا کیا وجہ ہیں، اس کے اوپر 16-17 جلدوں میں کتابیں لکھ ڈالی، بعضوں نے جب اس کی شرح لکھی تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس کے اندر جو مختلف علوم ہیں اس کو ایک مقام پہ بیان کیا جائے، تو صرف ایک ہی سورت کے اندر انہوں نے 60,000 کے قریب علوم اس کے اندر سے بیان کر دیے، جیسے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ بعض عرفا نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ہر آیت کے تحت 60,000 علوم ہیں، تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی نے سورہ فاتحہ کے تحت ان کو بیان کیا کہ یہ اس طرح کے اس کے اندر علوم موجود ہیں۔ ولا تنقدی عبروہ، اس کی جو نصیحتیں ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، ولا تفنا عجائبہ، اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے، هو الفصل ليس بالهزل، یہ فیصلہ کن چیز ہے، مذاق نہیں ہے، لا يشبع منه العلماء، علماء اس سے کبھی بھی سیر نہیں ہوتے، ولا تزیغ به الاهواء، خواہشیں اس سے پوری نہیں ہوتی، ولا تلتبس به الالسنہ، اس کو پڑھتے ہوئے کوئی التباس، کوئی خرابی واقع نہیں ہوتی، هو الذي لم تنتهي الجن حين سمعته ان قالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد، کہ یہی وہ قرآن ہے کہ جب جنات نے یہ قرآن سنا تو وہ کہے بغیر نہیں رہ سکے کہ ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے کہ جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، یہ ایک وجہ ہوئی۔ دوسری وجہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید جس طرح اس کے پڑھنے والے کو لذت حاصل ہوتی ہے، اس کی لذت کبھی ختم نہیں ہوتی، اس کا لطف اپنی جگہ پر باقی رہتا ہے، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر علوم کا ایک جمع غفیر ہے، یعنی ہر چیز اس کتاب مبین کے اندر موجود ہے، اس کے اندر وہ علوم بیان کیے گئے کہ اہل عرب تو اصلاً اس سے واقف ہی نہیں تھے، ایسی باتیں بیان کی گئیں کہ اہل عرب کو پہلے وہ چیزیں معلوم ہی نہیں تھیں، دنیا کو معلوم نہیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی تفصیلی طور پر یہ باتیں اعلان نبوت سے پہلے معلوم نہیں تھیں، اجمالی معلوم تھی، تفصیلی معلوم نہیں تھی، تفصیل قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیان فرمائی۔ تو دوسری اس کی وجوہ اعجاز میں سے یہ ہے کہ عام طور پر لوگ اس کے علوم سے واقف ہی نہیں تھے جو قرآن مجید فرقان حمید میں علوم بیان کیے گئے ہیں، اور پھر بیان کرنے کے ساتھ جو اس کا انداز ہے وہ انتہائی آسان ہے، انتہائی آسان انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس میں شریعتوں کا علم بھی موجود ہے، پچھلی شریعتیں جو گزری ہیں ان کا علم بھی موجود ہے، اسی طرح جو عقلی دلیلیں ہوتی ہیں ان کے طریقے کار بھی موجود ہیں کہ عقلی دلیلیں کس طریقے سے بیان کی جاتی ہیں، جسے جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، تو فرمایا کہ دیکھو زمین کو، کہ زمین مردہ ہوتی ہے، بالکل بنجر پڑی ہے، اللہ تبارک و تعالی بارش نازل کرتا ہے اور پھر اس میں سے سبزیاں اگاتا ہے، اس میں سے گھاس پھوس اگاتا ہے، یعنی گویا کہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، یعنی زمین مردہ ہے جو اتنی بڑی ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی جب زندہ فرما سکتا ہے تو پھر انسان کو دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ تو عقلی مثالوں کے ذریعے مختلف مثالیں دے کر اللہ تبارک و تعالی نے باتوں کو بھی بیان فرمایا۔ یوں ہی جو غلط فرقے ہیں، پچھلی امتیں جو ایسی گزری کہ جنہوں نے غلط کام کیے اور انہوں نے اپنے طور پر گھٹیا دلیلیں پیش کی، تو قرآن مجید فرقان حمید نے بڑے آسان انداز میں، بڑے واضح دلائل کے ساتھ ان کے عقیدے کو بھی بیان کیا اور ان کے عقیدے کا رد کو بھی بیان کیا کہ یہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے تھے، یہ باتیں کرتے تھے، قرآن مجید فرقان حمید نے ان کا رد کیا کہ ان کی یہ بات کس انداز میں غلط ہے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بہت ساری پچھلی امتوں کے واقعات کو بیان کیا، نصیحتیں بیان کی، حکمتیں بیان کی، آخرت کے معاملات کو بیان کیا، اور دنیا کے اندر بندے نے کس اچھے انداز میں دنیا گزارنی ہے اس کو بیان کیا کہ دنیا کے اندر کون کون سے اچھے اخلاق و آداب بندے کے اندر ہونے چاہیے، یہ بھی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے۔ فرماتے ہیں ومنها جمعه لعلوم ومعارف لم تعهد العرب عامة ولا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبل نبوته خاصة بمعرفتها ولا القیام بها ولا يحيط بها احد من علماء الامم ولا يشتمل عليها كتاب من كتبهم فجمع فيه من بيان علم الشرائع والتنبيه على طرق الحجج العقليات والرد على فرق الامم ببراهين قوية وأدلة بينة سهلة الالفاظ موجزة المقاصد رام المتحذلقون بعد ان ينصبوا ادلة مثلها فلم يقدروا عليها قوله تعالى اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم. یعنی ایک مثال یہ بھی بیان کی کہ جب کفار کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی دوبارہ ہمیں کیسے پیدا فرمائے گا, جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے, تو فرمایا وہ ذات کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا, کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ جب آسمان اور زمین جو اتنی بڑی مخلوق ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے تو پھر تمہارا دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ ہاں قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ دونوں چیزیں اللہ کے لیے آسان ہیں, دونوں اللہ کے لیے آسان ہے, یعنی کوئی چیز بھی مشکل نہیں ہے, لیکن اگر بظاہر انسانی اعتبار سے دیکھا جائے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا دوسری کے مقابلے میں مشکل ہے, کہ پہلی مرتبہ تو کچھ بھی نہیں تھا, پہلی مرتبہ کچھ بھی نہیں تھا اس سے انسان کو بنایا, تو دوسری مرتبہ تو اس کے اجزاء موجود ہیں جس سے انسان کو بنانا اور آسان ہے, اللہ کے لیے دونوں آسان ہیں, لیکن انسانی اعتبار سے اب دیکھا جائے گا تو پہلی مرتبہ کے مقابلے میں دوسری مرتبہ بنانا یہ آسان ہے. فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ ولو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا الى ما حواء من علوم السیر وانباء الامم والمواعظ والحکم واخبار الدار الاخرۃ ومحاسن الآداب والشیم قال اللہ جل اسمہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل. آگے مزید اسی حوالے سے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید, اس کے اندر ہر چیز موجود ہے, یہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ انزل هذا القرآن آمرا وزاجرا, کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو نازل کیا کہ اس کے اندر حکم بھی فرمایا اور ممانعت بھی فرمائی, بہت ساری چیزوں سے روکا بھی. وَسُنَّةً خَالِيَةً وَمَثَلًا مَضْرُوبًا فِيهِ نَبَأُكُمْ وَخَبْرُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَنَبَأُ مَا بَعْدَكُمْ, کہ اس کے اندر تمہاری اپنی خبریں بھی موجود ہیں, تمہارے سے پہلے والوں کی خبریں بھی موجود ہیں, تمہارے ماں بعد ان تمہارے بعد آنے والوں کی خبریں بھی موجود ہیں. وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ, جو تمہارے درمیان آپس کے معاملات ہیں اس کے اندر فیصلہ بھی موجود ہے. لَا يُخْلِقُهُ طُولُ الرَّدْ, کہ بار بار پڑھنا اس کو پرانا نہیں کرتا. وَلَا تَنْقَضِي عَجَائِبُهُ, اس کے عجائب ختم نہیں ہوتے. هُوَ الْحَقُّ لَيْسَ بِالْهَزْلِ, یہ حق ہے مذاق نہیں ہے. مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ, جس نے اس کے ساتھ بات کی اس نے سچی بات کی. ومن حکم به عدلا, جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا. ومن خاصم به فلجا, جس نے اس کے ساتھ دلیل پکڑی وہ کامیاب ہوا. ومن قسم به اقسطا, جس نے اس کے ساتھ تقسیم کی اس نے انصاف کیا برابری کی. ومن عمل به اجرا, جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر دیا جائے گا. ومن تمسک به ہدیا الى صراط مستقیم, جس نے اس کے ساتھ دلیل پکڑی اس کو پکڑ کے رکھا تھام کے رکھا تو اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی. ومن طلب الہدى من غیره اد اللہ, جو قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے ہدایت کو طلب کرے اللہ تبارک و تعالی اس کو گمراہ کر دے گا, یعنی اس کو گمراہی میں چھوڑ دے گا اگر وہ قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب سے ہدایت چاہتا ہے. یعنی قرآن سے مراد یہاں پہ قرآن و سنت اور اس کی روشنی کے اندر جو احکام بیان کیے گئے ہیں, اس کو چھوڑ کے کسی اور طرف جاتا ہے تو وہ گمراہ ہو جائے, یعنی قرآن کی مخالفت کرے گا تو وہ گمراہی کے اندر پڑ جائے گا. ومن حکم بغیرہ قسمہ اللہ, جو اس کے علاوہ کسی اور چیز سے فیصلہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو برباد کر دے گا. هو الذکر الحکیم, قرآن پاک دانائی والا ذکر ہے. والنور المبین, اور روشن نور ہے. والصراط المستقیم, سیدھا راستہ ہے. وحبل اللہ المتین, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے. والشفاء النافع, قرآن پاک ایسی شفا ہے کہ جو نفع دینے والی ہے. عصمت لمن تمسک بہ, جو اس کو تھام لے اس کو پکڑ لے اس کو یہ بچانے والا ہے. ونجات لمن اتبعہ, جو اس کی پیروی کرے اس کے لیے یہ نجات ہے. لا یعوج فیقوم ولا یزیغ فیستعتب ولا تنقضی عجائبہ ولا یخلق علی کثرت الرد, یعنی قرآن کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں کہ جس کو سیدھا کیا جا سکے, اس کے اندر کوئی خرابی نہیں کہ جس کو موڑا جا سکے, اور نہ اس کے عجائب کبھی ختم ہوں گے, نہ بار بار پڑھنے سے کبھی یہ پرانا ہوگا. وَنَحْبُهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَقَالَ فِيهِ وَلَا يَخْتَلِفُ وَلَا يَتَشَانُ فِيهِ نَبَأُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ, اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے, جس میں یہ فرمایا کہ قرآن مختلف نہیں ہے, ایک ہی قرآن ہے, اور اس کا پڑھنے والا کبھی بھی اس سے ملال میں نہیں آتا, اس میں اولین آخرین کی خبریں موجود ہیں. وفی الحدیث, حدیث پاک کے اندر ہے, قال اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی منزل علیکم تورات حدیثۃ تفتح بها اعینا عمیا واذانا صما وقلوبا غلفا فیها ینابیع العلم وفہم الحکمت وربیع القلوب. یعنی حدیث میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں آپ پر ایک جدید توریت نازل کرنے والا ہوں, یعنی قرآن پاک نازل کرنے والا ہوں, کتاب نازل کرنے والا ہوں, جس کے ذریعے سے آپ اندھوں کی آنکھیں کھول دیں گے اور آپ بہرے کانوں کو کھول دیں گے, ان کو سنا دیں گے, اور آپ جن کے دلوں کے اوپر پردے پڑے ہیں ان کے پردوں کو ہٹا دیں گے. یعنی اس سے مراد یہ کفار ہیں, یہ گمراہ لوگ ہیں کہ جن کے نصیب میں ہدایت لکھی ہوئی ہے, آپ ان کی آنکھوں سے گمراہی کا پردہ ہٹا دیں گے, ان کے کان کے اندر جو گمراہی کا پردہ پڑا ہوا ہے اس کو ہٹا دیں گے, ان کے دلوں پر جو گمراہی کا پردہ پڑا ہوا ہے اس کو آپ ہٹا دیں گے. فیہا ینابیع العلم, اس کے اندر علم کے چشمے بہ رہے ہیں, اور حکمت کی سمجھ اس کے اندر موجود ہے, اور دلوں کی بہار اس قرآن پاک کے اندر موجود ہے. وَعَنْ كَعْبٍ عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ فَهْمُ الْعُقُولِ وَنُورُ الْحِكْمَةِ, کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ اس میں عقل کی سمجھ موجود ہے, یعنی عقلیں اس سے درست ہو جاتی ہیں, اور حکمت کا نور اس قرآن پاک کے اندر موجود ہے. وقال اللہ تعالی ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون. وقال تعالی هذا بيان للناس وهدى وموعظه للمتقين, کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ قرآن بنی اسرائیل پر ان کی اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے کہ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں, یعنی اگر بنی اسرائیل چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے ہی بارے میں حق بات معلوم ہو جائے, یہ جو مختلف قسم کی باتیں بیان کرتے ہیں تو اس میں سے حق کیا ہے, قرآن ان کے سامنے بیان کر دیتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے بیان ہے اور متقین کے لیے ہدایت اور نصیحت ہے. مزید ایک بات اس حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں قاضی یاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی کتابوں کے مقابلے میں اگر لفظوں کو دیکھا جائے, جو ہمارے سامنے لفظ موجود ہیں وہ تھوڑے ہیں, عبارتیں تھوڑی ہیں, اور پچھلی کتابوں کے جو الفاظ تھے, یعنی جو ان کے سامنے امتوں کے سامنے موجود تھے, وہ بہت زیادہ تھے, حتیٰ کہ توریت کے بارے میں یہ منقول ہے کہ وہ قرآن پاک سے 40 گنا بڑی تھی, زبور کے بارے میں کہ وہ بہت بڑی تھی قرآن مجید فرقان حمید سے. لیکن فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر الفاظ تھوڑے ہونے کے باوجود پچھلی کتابوں کے اندر جتنا مضمون ہے اس سے کئی گنا زیادہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے, بلکہ یہاں تک فرمایا کہ پچھلی ساری کتابوں کا مضمون قرآن پاک کے اندر موجود ہے, قرآن پاک کا سارا مضمون سورہ فاتحہ میں, سورہ فاتحہ کا سارا مضمون بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر موجود, کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میں اس پر لکھنا چاہوں تو 70 اونٹ اس کی تفسیر سے بھر دوں. تو اس میں الفاظ تھوڑے لیکن معانی بہت زیادہ ہیں, مضامین بہت زیادہ موجود ہیں. دیکھیے فرماتے ہیں فجمیع فیہ ما وجازت الفاظہ وجوامع کلمہ اضعاف ما فی الکتب قبلہ التي الفاظها علی الضعف منہ مرات ومنها جمعه فيه بين الدليل ومدلوله وذلك أنه احتج بنظم القرآن وحسن نصفه وإيجازه وبلاغته وأثناء هذه البلاغة أمره ونهيه ووعده ووعيده فالتالي له يفهم موضع الحجة والتكليف معا من كلام واحد وصورة منفردة. آگے ایک قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ مزید بیان کرتے ہیں قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کہ ایک تو یہ بات بیان کی کہ قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنا بڑا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، با آسانی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس کا جو اسلوب ہے وہ نظم جیسا ہے، حقیقتا نظم نہیں ہے جیسے اشعار ہوتے ہیں، لیکن اس کا اسلوب کیا ہے، نظم جیسا ہے کہ جس کو پڑھنا آسان دیتا ہے، دل اس کی طرف جلدی مائل ہوتے ہیں، اس کو جلدی جلدی یاد کر سکتے ہیں، برخلاف نثر کے، برخلاف نثر کے کہ اس کو یاد کرنا مشکل ہوتا ہے اور نظم کو یاد کرنا آسان ہوتا ہے. تو حقیقتاً قرآن مجید فرقان حمید اس انداز میں نظم نہیں ہے جو اشعار والے ہوتے ہیں، لیکن اس سے قریب قریب ہے، اور اس کا انداز بالکل جدا ہے کہ بآسانی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. ایک بات تو یہ بیان کی ہے. دوسری بات قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بیان کی کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کی وہ کتاب ہے کہ جو اس کو یاد کرنا چاہے تو اللہ نے اس کا یاد کرنا اس کے لیے آسان کر دیا ہے، اور جو اس کو حفظ کر چکا اور اپنا حفظ باقی رکھنا چاہتا ہے تو اللہ نے یہ بھی اس کے لیے آسان کر دیا ہے. اپنی سستی، اپنی غفلت، اپنی کاہلی یہ ایک الگ بات ہے، اپنی سستی، اپنی غفلت، اپنی کاہری الگ بات ہے، ورنہ اگر کوئی دل سے قرآن مجید فرقان حمید کو یاد کرنا چاہے تو قرآن شریف یاد کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے. مزید اس حوالے سے ایک دو باتیں بیان کرتے ہیں، پہلے عبارت دیکھ لیں. فرماتے ہیں وَمِنْهَا أَنْ جَعَلَهُ فِي حَيِّزِ الْمَنْزُومِ الَّذِي لَمْ يُعْهَدْ وَلَمْ يَكُنْ فِي حَيِّزِ الْمَنْثُورِ لِأَنَّ الْمَنْزُومَ أَسْهَلُ عَلَى النُّفُوسِ وَأَوْعَى لِلْقُلُوبِ وَأَسْمَحُ فِي الْآذَانِ وَأَحْلَى عَلَى الْأَفْهَامِ فالناس إليه أميلوا والأهواء إليه أسرعوا. ومنها تيسيره تعالى حفظه لمتعلميه وتقريبه على متحفظيه، قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر وسائر الأمم لا يحفظ كتبها الواحد منهم فكيف الجماء على مرور السنين عليهم والقرآن ميسر حفظه للغلمان في أقرب مدة. یعنی قرآن مجید فرقان حمید کا معجزہ ہے کہ امام اہل سنت نے بھی اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ بعض وہ معجزے کہ جو پچھلی امتوں کے انبیاء کو عطا ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو اس میں سے حصہ عطا فرمایا. یعنی بعض باتیں تھیں کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص تھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو عطا فرمائے. ان میں سے ایک مثال امام اہل سنت نے قرآن مجید فرقان حمید کے حفظ کی دی کہ پچھلی کتابیں وہ تھیں کہ جو صرف اور صرف ان کے انبیاء کو یاد ہو سکتی تھیں، ان میں سے ہر ایک ان کی کتاب کو یاد نہیں کر سکتا تھا. جب وہ اتر چکی اس وقت بھی وہ یاد نہیں کر سکتا تھا، اس وقت بھی یاد نہیں کر سکتا تھا، تو اب سالوں سال گزرنے کے بعد وہ کیسے یاد کر سکے گا، بڑی جماعت اس کو کیسے یاد کرے گی. لیکن قرآن مجید فرقان حمید وہ ہے کہ مختصر مدت کے اندر بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے، چھوٹا بچہ اس کو یاد کر لیتا ہے، کوئی 4 سال کے اندر، کوئی 3 سال کے اندر، کوئی 2 سال کے اندر، کوئی 1 سال کے اندر، کوئی 6 ماہ میں، کوئی 1 ماہ میں، کوئی 1 ہفتے میں یاد کر لیتا ہے. امام محمد نے 1 ہفتے میں قرآن پاک کو یاد کیا. امام اہل سنت نے اگر دیکھا جائے تو صرف آپ نے 30 گھنٹے کے اندر یاد کیا. ایک مہینہ بیان کیا جاتا ہے یا 27 دن بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو مغرب سے عشاء میں یاد کیا. مغرب سے عشاء کا وقت فقط 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، 1 گھنٹے میں امام اہل سنت وہ سپارہ پڑھتے، وہ پورا سپارہ آپ کو یاد ہو جاتا، وہ آپ تراوی کے اندر سنا دیا کرتے. تو حقیقتاً یہ گویا کہ آپ نے 30 گھنٹے کے اندر پورا قرآن پاک کو یاد کر لیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہوتا ہے کہ اس طرح بندہ قرآن پاک کو یاد کر سکتا ہے. اس کے علاوہ بعض اور باتیں بیان کی ہیں، اس کی عبارت دیکھ لیں. فرماتے ہیں وَمِنْهَا وَمُشَاكَلَةُ بَعْضِ أَجْزَائِهِ بَعْضًا وَحُسْنُ إِتْلَافِ أَنْوَاعِهَا وَالْتِئَامِ أَقْسَامِهَا وَحُسْنُ التَّخَلُّصِ مِنْ قِصَّةٍ إِلَى أُخْرَى وَالْخُرُوجِ مِنْ بَابٍ إِلَى غَيْرِهِ عَلَى اخْتِلَافِ مَعَانِيهِ وَانْقِسَامِ سُورَةِ الْوَاحِدَةِ عَلَى أَمْرٍ وَنَهْيٍ وَخَبْرٍ وَاسْتِخْبَارٍ وَوَعْدٍ وَوَعِيدٍ وَإِثْبَاتِ نُبُوَّةٍ وَتَوْحِيدٍ وَتَقْرِيرٍ وَتَرْغِيبٍ وَتَرْهِيبٍ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ فَوَائِدِ دُونَ خَلَلٍ يَتَخَلَّلُ فُصُولَهُ وَالْكَلَامُ الْفَصِيحُ إِذَا اعْتَبَرَهُ مِثْلُ هَذَا ضعفت قوته ولانت جزالته وقل رونقه وتقلقلت الفاظه فتأمل أول الصاد وما جمع فيها من أخبار الكفار وشقاقهم وتقريعهم بإهلاك القرون من قبلهم وما ذكر من تكذيبهم بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وتعجيبهم مما أتى به والخبر عن اجتماع ملئهم على الكفر وما ظهر من الحسد في كلامهم وتعجيزهم وتوهينهم ووعيدهم بخزي الدنيا والآخرة وتكذيب الأمم قبلهم وإهلاك الله لهم ووعيد هؤلاء مثل مصابهم وتصبير النبي على آذاهم وتسليته بكل ما تقدم ذكره ثم أخذ في ذكر داود وقصص الأنبياء كل هذا في أوجز كلام وأحسن نظام ومنه الجملة الكثيرة التي انتوت عليها الكلمات القليلة وهذا كله وكثير مما ذكرنا أنه ذكر في إعجاز القرآن إلى وجوه كثيرة ذكرها الأئمة لم نذكرها إذ أكثرها داخل في باب بلاغته فلا نحب أن يعد فلا يجب أن يعد فنا منفردا في إعجازه إلا في باب تفصيل فنون البلاغة وكذلك كثير مما قدمنا ذكره عنهم يعد في خواصه وفضائله لا إعجازه وحقيقة الإعجاز الوجوه الأربعة التي ذكرنا فليعتمد عليها وما بعدها من خواص القرآن وعجائبه التي لا تنقضي وبالله التوفيق. یعنی حاصل کلام اس عبارت کا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک خوبی یہ ہے کہ مختصر سے مقام کے اندر ایک چھوٹی سی سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی بہت ساری باتوں کو بیان کر دیتا ہے کہ ایک ہی سورت کے اندر غور و فکر کیا جائے تو اس میں ہمیں احکام بھی ملتے ہیں، اس کے اندر کئی چیزوں کی ممانعت بھی ملتی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صبر کا تذکرہ بھی ملتا ہے، کفار کے ظلم و ستم کا تذکرہ بھی ملتا ہے، پچھلی امتوں کے واقعات بھی ملتے ہیں، پچھلی امتوں کے اوپر جو عذاب ہے اس کا تذکرہ بھی ملتا ہے. یعنی مختصر مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری باتوں کو بیان فرما دیتا ہے. قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک خوبی یہ ہے کہ قرآن پاک کے اجزاء آپس میں ایسے ملے ہوئے ہیں، آیتیں آپس میں ایسی ملی ہوئی ہیں کہ ایک آیت سے جب آپ دوسری آیت کی طرف جاتے ہیں تو بعض اوقات مضمون تبدیل ہو چکا ہوتا ہے، مضمون تبدیل ہو چکا ہوتا ہے لیکن اس آیت سے دوسری آیت کی طرف منتقل ہوتے ہوئے کوئی دقت پیش نہیں آتی. یعنی بڑی آسانی کے ساتھ دوسری آیت کی طرف منتقل ہوئے، دوسرا مضمون شروع ہوا لیکن دل کے اوپر کوئی اس کی گرانی محسوس نہیں ہوتی، کوئی اس کے اوپر بھاری پن محسوس نہیں ہوتا. حالانکہ اگر کوئی قصہ بیان کرتے کرتے دوسرے قصے کی طرف منتقل ہو جائے، دوسری بات کی طرف منتقل ہو جائے تو ایک عجیب سا محسوس ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک عجیب بات ہے کہ ایک بات سے جب دوسری بات کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو اس کے اندر مزید فصاحت و بلاغت موجود ہوتی ہے. تو یہ بات قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے یہاں پر بیان کی ہے. یہاں تک قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے معجزہ ہونا بیان ہوا. آگے قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف معجزات کو بیان کیا ہے، جس میں سب سے پہلے چاند کے دو ٹکڑے ہونا اور سورج کو روک لینا اور اس کو پھیر لینا یہ بیان کیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اگلے سلسلے کے اندر اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. رب العزت جل وعلا ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید کی رب تبارک و تعالیٰ ہمیں تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے عجائبات، اس کی عبرتیں، اس کی نصیحتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.
تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل